الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان کو آواز تھوڑا نیچے کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج اس مجلس اور محفل میں اپنے اکابر کے کچھ ملفوظات آپ حضرات کو سنانے بھی ہیں، سمجھانے بھی ہیں، اور انہی کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ کو پہنچ جائیں گی جو یہ آج بتانا چاہتا ہے. قرآن نے جن لوگوں کو اولو العلم، راسخون فی العلم، الذین اوت العلم یا العلماء کہا، یعنی یہ سب وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں اہل علم حضرات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. کسی آیت میں ان کو اولو العلم کہا، کسی میں والراسخون فی العلم کہا، کسی میں الذین اوت العلم کہا، اور کسی میں العلماء انما یخش اللہ من عباده العلماء یہ کہا. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ نہیں جو فقط خارجی ذرائع یعنی لغت کی منہ شگافیوں اور منطق کی باریکیوں سے قرآن سمجھیں. ان سے مراد فقط وہ لوگ نہیں جو لغت کی منہ شگافیوں اور منطق کی باریکیوں سے قرآن سمجھیں. زبان دانی پہ قرآن کو سمجھنے والے وہ براسخون فی العلم نہیں ہیں. یہ کام تو کفار بھی کر لیتے ہیں. چنانچہ پکتھر ایک آدمی تھا جس نے عربی زبان کو سمجھا، اور اتنا عربی زبان کو سمجھا حتیٰ کہ اس نے پورے قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کر دیا. جب تک ترجمہ کیا اس وقت تک وہ کافر تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے نور نے بعد میں اس کو نور اسلام سے منور فرما دیا اور وہ ایمان لے آیا، لیکن جب تک ترجمہ اس نے مکمل کیا اس وقت تک وہ کافر تھا. اور ہمارے علماء کے نزدیک اس کا ترجمہ سب سے زیادہ صحیح اور اچھا ترجمہ ہے. تو یہ تو ایک کافر بھی کام کر لیتا ہے. کتنے ایسے پادری ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ عربی زبان بولتے ہیں. اگر آپ ان کو بات کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کوئی عرب بول رہا ہو. اور کتنے ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو قرآن کی آیت آپ پڑھیں ترجمہ آپ کو وہ بتائیں گے. تو زبان دانی کے زور پر قرآن کے ترجمے کو سمجھ لینا، اس سے والراسخون فی العلم کوئی نہیں بن پاتا. الذین اوت العلم میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. ایک علم ہوتا ہے، ایک معلومات ہوتی ہیں. فرق کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ایک علم ہوتا ہے، ایک معلومات ہوتی ہیں. جس بندے کے اندر ایمان کی رتی نہیں اس کے پاس علم ہو ہی نہیں سکتا. اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں. تو کافروں کے پاس, فاسقوں کے پاس سب معلومات ہوتی ہیں. جسے علم کہا جاتا ہے وہ ایک نور کا نام ہے جو انسان کے سینے کو منور کرتا ہے. تو نور اور چیز ہے, معلومات اور چیز ہے. بہت ساری معلومات جس کو وہ عالم تھوڑا ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم کا نور ہوتا ہے. تو یہ ورہ سے خون فل علم کا لفظ کافر پر استعمال نہیں ہو سکتا, فاسق پر استعمال نہیں ہو سکتا. یہ تو استعمال ان قدسی روحوں پر ہوتا ہے جن کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہوتی ہے, اور ان کے پاس ایک نور بصیرت ہوتا ہے, اور اس نور کی روشنی میں وہ دین اسلام کو بالکل صحیح طور پر سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہی نور فقہا کو نصیب ہوتا ہے, اس لیے وہ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں. چنانچہ اگر کسی جزی کا تذکرہ ان کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, کوئی ایسا مسئلہ ہے جو منصوص نہیں ہے, تو جو اس کی مثالیں قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ پھر اجتہاد کرتے ہیں, اور مزاج شریعت کو سمجھنے کی وجہ سے ان کا اجتہاد 100% شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اس اندر کے نور کی وجہ سے وہ دھوکہ نہیں کھاتے. کچی باتیں ان کے دماغوں میں نہیں آتی, فسق و فجور ان کی طبیعتوں میں راہ نہیں پاتا. وہ سلیم فطرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ نور نبوت سے فیض پانے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی سوچ بھی شریعت کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے. جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مکروحات شرعیہ اب میرے لیے مکروحات طبعیہ بن گئی ہیں. تو جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا, طبیعت بھی ان کا اس سے کراہت کرتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. لہذا فقط لغت, منطق, زبان دانی کے زور پر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے وہ براہ سے خون پھیل علم کبھی نہیں ہو سکتے. انہوں نے فقط ایک ظاہر زبان کو سمجھا ہے. اس کے اندر ان کی گہرائی تک پہنچ نہیں ہے. تو اب سنیے ملفوظ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے جن لوگوں کو اولو العلم, راسخون فی العلم, الذین اوت العلم یا العلماء کہا, یہ وہ لوگ نہیں جو فقط خارجی ذرائع یعنی لغت کی منہ شگافیوں اور منطق کی باریکیوں سے قرآن کو سمجھے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک نور نسبت حاصل ہوتا ہے جو سینے کو کھول دیتا ہے. اس لیے قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا, بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور الذین اوت العلم. اب وہ آیاتم بینات کیا ہیں؟ یہ وہ نعمت ہے جو ان کو وراثقون فی العلم بناتی ہے. تو جس کو یہ نور نسبت نصیب ہوتا ہے, نور ایمان, نور یقین, یہ فرقان ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا, جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرقان بنا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور فرقان ایک نور ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان فرق بین الحق والباطل آرام سے کر لیتا ہے۔ یوں سمجھے کہ کمرے میں روشنی ہے، اب آپ کو دوست اور دشمن میں تمیز کرنی بڑی آسان، نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز میں پہچان کرنی بڑی آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں، رسی الگ نظر آئے گی، سانپ الگ نظر آئے گا، لیکن اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو رسی اور سانپ کے فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے دشمن کو آپ دوست سمجھ کے اس سے مسافہ کرنے لگے، اندھیرا جو ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے سینوں میں یہ نور نسبت نہیں ہوتا اور وہ فقط علمی اور لغت کی بنیاد پر مطالب قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ اندھیرے میں وہ پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسی کون سی ہے اور سانپ کون سا ہے۔ اور جن کے دلوں میں وہ نور ہوتا ہے تو وہ نور ان کے لیے اس پہچان کا کرنا آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ داخلی چیز ہے، یہ نور داخلی چیز ہے، تو خارجی ذرائع سے قرآن کو نہیں سمجھا جاتا، اندر کے نور سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا داخلی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے کہ جیسے دن میں راستے کے اوپر چلنا، اور خارجی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے کہ رات میں راستے کو ٹٹولنا۔ ہدایت یافتہ فطرت کتاب اللہ کے مفہوم کو بگڑنے نہیں دیتی۔ وہ جو نور والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہدایت یافتہ فطرت پا لیتے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ فطرت مطالب اور مفاہیم قرآن کو بگڑنے نہیں دیتی، وہ صحیح سمجھ ان کو بات آتی ہے جو مزاج شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ فرمایا ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو کسی خاص شے کی جانب مائل نہ ہونے دے، یعنی کسی چیز کی عادت نہ پڑے اس کو، نہ کھانے میں کوئی خاص چیز ایسی ہو جو اس کی کمزوری بنے، نہ کوئی اور ایسا کام ہو جو اس کی کمزوری بنے۔ اللہ کی نعمت ملی تو استعمال کر لیا، نہیں ملی تو پرواہ نہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آئس کریم کھانے کو نہ ملے تو پھر سونگتے پھرتے ہیں کہاں سے خوشبو مل سکتی ہے اس کی۔ تو عادت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ٹھنڈے کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے؟ حضرت ٹھنڈے کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے؟ فرمانے لگوں سچ بتاؤں تو مجھے تو کھانے کی بھی عادت نہیں ہے، سچ بتاؤں تو مجھے تو کھانے کی بھی عادت نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کھانا پڑتا ہے، عادت نہیں ہے۔ تو عادت نہ ہو کسی چیز کی، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ تو ترک دنیا کا مقصد ترک لذات دنیا، اور ترک لذات دنیا کا مطلب یہ کہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کے جو لذتیں ہیں ان کو چھوڑنا، جو دائرے شریعت کے اندر ہیں ان لذتوں کو حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا تو عبادت ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، ثواب ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں، مسکرائیں، دل بھی خوش ہو، اللہ کے ہاں عبادت بھی لکھی جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ तो भाई अल्लाह ताला अल्लाह ताला है ना, कोई साफ तो नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बात पे खुश होते हैं कि मेरे बंदे और मेरी बंदी ये मेरे हुक्मों के मुताबिक मोहब्बत प्यार की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो चीज भी दायरे शरीयत के अंदर है उस चीज की लज्जत पाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये चीज तर्क दुनिया में शामिल नहीं है। तर्क दुनिया में वो चीजें जो इजाफी हमने साथ जोड़ी होती हैं अपनी, जैसे एक मलफूज यहां लिखा हुआ भी है कि जो लज्जत इंसान को अदाए फर्ज के वक्त नसीब होती है उस लज्जत में नफ्स का कोई दखल नहीं होता। यह मुमकिन ही नहीं कि अदाए फर्ज की लज्जत में नफ्स इस चीज को पसंद करे। नफ्स कभी अल्लाह की फरमाबरदारी को पसंद नहीं कर सकता। अम्मारा नफ्स कभी भी इताते खुदाबंदी पे खुश नहीं होगा। इन नफ्स अला अम्मारतुम बिस्सू, वो बुराई की तरफ ही माइल होगा। तो अदाए फर्ज में जो इंसान को लज्जत मिलती है उसमें नफ्स का कोई दखल नहीं होता। तो वो तमाम लज्जतें जो शरीयत के हुक्म के मुताबिक हैं वो लज्जतें हासिल करना ऐन इबादत है। हां, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठंडा पानी पिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमत है। गर्म रोटी खाने को मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें, पुलाव खाने को मिले अल्लाह का शुक्र अदा करे, या गरम चाय पीने को मिले अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों की वजह से सलूक का रास्ता नहीं रुकता कि जी फलां को चाय की आदत है ये सलूक तय नहीं कर सकता। और नहीं, खुदा के बंदे ये चीजें जरूरियात जिंदगी हैं, दायरे शरीयत के अंदर हैं। जब शरीयत ने इजाजत दे दी तो ये चीज रुकावट कैसे बन सकती है। हां, ऐसी आदत ना हो कि उसके पीछे अब चाय नहीं पी तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे, तो ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना जी, पेट न पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां, तो ऐसी भी आदत नहीं होनी चाहिए। पाका भी है जो मर्जी है, लेकिन अगर नमाज का वक्त है तो नमाज अदा करें। तो ये बात मालूम हुई कि तर्क दुनिया का मतलब अपनी तबीयत को किसी खास शय की जानिब मायल न होने दे, उसकी आदत न पड़ने दे। अब जैसे बाद लोगों को कुछ खास मशरूब पीने की आदत होती है। हमें एक बच्चा मिला, वो कहने लगा पिछले 8 साल से मैंने कभी पानी पिया ही नहीं, मुझे पानी के जायके का ही पता नहीं है। मैंने कहा क्या पीते हो, कहने लगा कोक पीता हूं। मुझे कहने लगा आप कोक पिएंगे, मैंने कहा मेरा गला चोक होता है। तो तर्क दुनिया की हकीकत हमारे जिक्र और सलूक के मैदान में सब्जी और गोश्त की मान लिया है, और बाकी औरादो वजायत की हैसियत वो नमक मिर्च और घी की मान लिया है। अगर नमक मिर्च घी ना हो तो उबल के भी सब्जी काम आ जाती है, उबला हुआ गोश्त भी काम आ जाता है, लेकिन अगर गोश्त और सब्जी ना हो तो फकत नमक मिर्च काम नहीं आती। इसलिए जो बंदा औरादो वजायफ तो बड़े करता हो, दुनिया को तर्क ना करे, लज्जतों को तर्क ना करे, वो सलूक नहीं तय कर रहा। اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جی ترک دنیا کرنی ہے لہذا پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، یہ مطلب ہی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایسا حسن و جمال دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو سنت ہے اس پر عمل کرے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی دو سنتیں ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگا کرتا پہنا، یہ بھی سنت ہے. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا بنا ہوا جبہ پہنا، چادر پہنی، جو سینکڑوں نہیں پتہ نہیں ہزاروں دینار کی تھی یا کیا تھی. تو قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا اور پیوند والا لباس بھی زیب تن فرمایا. اب دونوں سنتیں بن گئی. یہ حسن ہے شریعت کا. چونکہ زندگی میں ایک انسان غریب ہو سکتا ہے، ایک انسان. اب اگر فقط قیمتی لباس پہننا سنت ہوتا تو غریب تو سنت سے ہی معروم ہو جاتا، اور اگر فقط پھٹا ہوا لباس یا پیوند والا لباس پہننا سنت ہوتا تو امیر کہتا جی کہ یہ تو میرے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے، تو دین ناقابل عمل کہلاتا. تو یہ شریعت کا حسن ہے کہ سب کے لیے یہ قابل عمل ہے. لہذا جس کو اللہ نے تنگی کا حال دیا وہ پیوند لگا کپڑا پہن کے سنت کو پورا کر لے، اور جس پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی وہ نیا کپڑا پہن کر سنت دعا پڑے اور نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر لے. اب غریب کو کہنا کہ قیمتی کپڑا والی سنت پہ عمل کرو، یہ اس کے لیے بوجھ ہے جو وہ اٹھا نہیں سکتا. امیر کو کہنا کہ تم فقط پیوند والے کپڑے پہنو، وہ اس کے لیے مصیبت ہے. تو شریعت کے حسن و جمال کو دیکھیں، اس نے دونوں کے لیے عمل کا میدان دیا ہے. لہذا اب کئی بچیاں جو اچھے گھروں کی ہوتی ہیں، خاوند ڈاکٹر ہے، وہ بیوی کو صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتا ہے. اب اس کی بیوی کہے جی کہ میں نے تو سادہ زندگی گزارنی ہے لہذا ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ہے، اور جسم سے بو آ رہی ہو تو گھر تو اس کا پھر بس گیا نا. ایک خاوند ڈاکٹر، طبیعت نفیس اس کی، اور اوپر سے بیوی کے جسم سے بو آ رہی ہو تو جھگڑا ہی ہونا ہے نا گھر میں. پھر تو اس نے اس کو کہنا ہی ہے نا میں دوسری کو لا رہا ہوں، اور یہ پھر بھاگے گی تعویذ لینے کے لیے، حضرت صاحب تعویذ بنا دو، میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. بھائی جب آپ اپنے خاوند کو گھر میں محبت پیار نہیں دیں گی، سکون نہیں دیں گی، تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تم شکر کرو کہ وہ دوسری کی بات کر رہا ہے، تیسری کی نہیں کر رہا. تو شریعت نے زندگی میں آسانیاں رکھی ہیں. اب ایسی بچی جس کے پاس رزق کی بھی کمی کوئی نہیں، میاں بھی اس کا طبیعت نفیس رکھتا ہے، گھر بھی ان کا خوبصورت اور اچھا ہے، تو وہ درمیان میں ضرور ہے کہ کہے جی میں تو پھٹے ہوا لباس پہن کے پھروں گی، اور جب تک پھٹ نہیں جائے گا اس وقت تک میں کپڑے کو نہیں اتاروں گی. اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ امیر کے لیے اچھا لباس اس لیے شریعت نے سنت کہا کہ یہ نیا نیا لباس پہنے اور اتار کے غربا میں صدقہ کرے، تقسیم کرے، اس کو نئے لباس کی سنت پر عمل نصیب ہوگا، اللہ غریبوں کا کام بنا دیں گے. چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فقیر تھے، تو ان کا خرچہ ایک بندے نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. وہ بڑا کوئی عقل مند بندہ تھا. اس نے کہا تھا حضرت آپ دین کا کام کریں اور آپ کا خرچہ وہ میرے ذمہ. چنانچہ وہ سال کے 365 جوڑے بنا کے دیتا تھا، حضرت روز نیا جوڑا پہن کے شام کو صدقہ کر دیتے، اور 365 غریبوں کا کام بن جاتا تھا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ملوں والے ہیں یہ کیوں دوسرے دن لباس پہنتے ہیں،
एक दिन बनवाए पहने, किसी गरीब को पहनाए, उस गरीब का साल गुजर जाएगा उस लिबास से। तो जो एफोर्ड कर सकता है वो उस सुन्नत पर अमल करे। बात समझ रहे हैं ना, एक ही सुन्नत को समझ लेना। चुनाचे बाल मस्तूरात हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि जी फलां औरत तो सलूक में आगे बढ़ नहीं सकती, वो तो बड़ा साफ सुथरा लिबास पहनती है। तो साफ सुथरा लिबास पहनना सलूक में रुकावट नहीं है। हां, अगर वो घर में गंदी रहती है और दिखावे के तौर पे ज्यादा ये चीज पहनती है, फिर तो रियाकारी हो गई। और अगर आप उसको दिन में देखें, रात में देखें, सुबह देखें, शाम देखें, हर वक्त साफ सुथरा देखें, तो ये तो अल्लाह की नेमत। तो मुझसे एक मरतबा एक औरत ने पूछा कि जी फलां औरत तो बहुत हर वक्त जो है अच्छा लिबास पहनती है, साफ सुथरा पहनती है, तो सलूक में आगे कैसे बढ़ सकती है। मैंने फिर उसे ये बात समझाई और समझाने के बाद कहा, मैंने कहा कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो दुनिया में कुछ खाविंद तो ऐसे हैं जो बीवियों को साफ सुथरा भी रखते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा खाविंद तुम्हें साल का एक सूट बना के दे? कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं भी तो बनाती हूं आखिर। अब जब अपने पे बात आई ना, अब बात समझ में आ गई। तो मिजाज शरीयत को लोग नहीं समझते, इसलिए वो इन चीजों को रुकावट समझ लेते हैं। तो याद रखिए, दायरे शरीयत के अंदर रहते हुए कोई भी बंदा काम करेगा तो वो सलूक के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। मारिफ का जहूर सालिक की महरूमी का सबब बनता है। चुनाचे इंसान को चाहिए कि अपनी कैफियात को दूसरों से छुपाए, फकत अपने शेख को बताए। अब बिलफर्ज किसी का कल्ब जारी हुआ तो अगर वो लोगों को बताता फिरेगा ना जी कि मेरा कल्ब जारी है, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस नेमत को वापस ले ले। पता चल जाए और चीज है, खुद नहीं बताना चाहिए। हिकमत इसमें क्या है? हिकमत यह है कि ये जो कैफियात होती है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के पास अमानत होती है। ये बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान एक राज होती है, और अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करता कि इस राज को बंदा दूसरों के सामने खोलता फिरे। हजरत अकबर थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बातिन की मिलने वाली नेमतें तो दुल्हन की मानिंद होती हैं, कोई भी अपनी दुल्हन दूसरे को दिखाना पसंद नहीं करता। तो ये राज जो है ना, राज बातिन के, अब कुछ ना समझ पूछना शुरू कर देते हैं जी, जी आपको कश हासिल है, जी आपको जिक्र कल भी हासिल है, पूछने वाला भी गलती कर रहा है और बताने वाला इससे बड़ी गलती कर रहा है। तो ऐसी बातें राज होती हैं, और राज का राज में रहना ही अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब होता है। कभी कभी अहलुल्लाह से गलबे हाल में ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं कि कुछ बातें खुल जाती हैं, मगर इस पर वो अफसोस करते हैं। कामिल वही है जो किसी हाल में भी राज फाश न होने दे। कामिल वो है कि अंदर से उसको सब कैफियात हासिल हो और जाहिर वो बिल्कुल आम बंदे की तरह रहे, किसी को समझ ही ना लगे कि ये भी कोई निस्बत वाला बंदा है या नहीं है। चुनाचे हमारे हजरत सैयद वारसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह ان کو ایک مرتبہ کتابت خوشنویسی سیکھنے کا شوق ہوا، تو ایک کاتب تھے ان کا نام تھا محمد اعلی، تو وہ ان کے پاس کتابت سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب کتابت سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو 3 سال یا 4 سال، کوئی اتنی بڑی مدت ہے، روز ان کے پاس جاتے اور سیکھتے اور آ جاتے، جاتے سیکھتے، اور حاجی اعلی صاحب ان کو ایک عام بندہ ہی سمجھتے رہے. 4 سال روز جاتے رہے اور ان کو کچھ پتہ نہ چلا. حاجی اعلی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا بدر عالم مدنی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، ترجمان السنہ کتاب لکھی ہے، ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور میں نے ان کی دعوت کی. تو جب حضرت نے آنا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ بھئی یہ بھی میرے پاس آتے ہیں، ایک بھلے آدمی ہیں، کم گو ہیں، چلو ان کو بھی دعوت پہ بلا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب کو بھی دعوت دے دی، انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں گا. اب سب نے مل کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز پڑھانے کے لیے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کو دیکھا تو ان کا چہرہ ویسے ہی وجیہ تھا، خوبصورت تھا، پرانوار چہرہ تھا. تو مولانا بدر عالم نے فرمایا کہ آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں، آپ پڑھا دیں نماز. تو شاہ صاحب نے نماز پڑھائی. جب نماز ان کے پیچھے پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کو پسینے آئے. میں نے دیکھا کہ حضرت کی طبیعت دگرگوں ہے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے کہ حاجی صاحب، اگر محفل میں کوئی صاحب نسبت بندہ موجود ہو تو پہلے بتا دینا چاہیے تاکہ دوسرا بندہ بے ادبی کا مرتکب تو نہ ہو، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو نماز میں ان کو باطن کی بصیرت سے پتا چلا کہ امام بننے والا بندہ صاحب نسبت ہے. میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا، یہ تو 4 سال سے میرے پاس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم پتہ کرو، یہ بندہ صاحب نسبت نظر آتا ہے. کہنے لگے مولانا بدر عالم چلے گئے. پھر میں نے کھود کرید کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو تو کتنے سال گزر گئے اس وقت سے نسبت حاصل ہے. شیخ نے خلافت دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. کہنے لگے یہ عمل ایسا تھا کہ جس نے مجھے متاثر کیا. اور پھر اگلے دن میں نے کہا کہ حضرت اب تک میں آپ کا استاد بنا رہا، آپ شاگرد بنے رہے، آج میں شاگرد بنتا ہوں اور آپ استاد بن کے مجھے اس طرح خفیہ زندگی گزارنا سکھا دیجئے، چھپ کے رہنا سکھا دیجئے. چنانچہ پھر وہ حضرت کے مرید بنے اور پھر حضرت کے ماشاءاللہ بہت مقرب بندوں میں سے ہوئے. تو جو کامل ہوتے ہیں نا وہ ایسے چھپاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات کاملین کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. انبیاء کرام کی یہی صفت ہے، کافر لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کافروں کو لگتا تھا کہ بالکل عام سی زندگی ہے، وہ حیران ہو کے کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں. تو ان کو عام زندگی نظر آتی تھی. تو سالک اچھا وہی جو ظاہر میں عام بندہ نظر آئے مگر اندر اس نے ولایت کی بڑی بڑی کیفیات کو اپنے اندر بند کیا. حدیث مبارکہ ہے من زار حیاً ولم یرزق منہ شیئا فکأنما زار میتا، کہ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس زندہ نے اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی پیش نہ کیا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے کسی مردے کی زیارت کی. تو شریعت پسند کرتی ہے بھائی جب کوئی ملنے آئے تو اس کو کچھ پیش کرو، ضیافت کرو، مہمان ہے، بھلے پانی کا گلاس پیش کر دو. جس نے پینے کے لیے پانی کا پیالہ سامنے رکھ دیا، اس نے مہمانی کی جو ادنا سی ایک درجہ تھا وہ پورا کر دیا، حق ادا کر دیا. اب حدیث پاک تو ہے ظاہری ضیافت کے بارے میں، مگر اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث پاک مشائخ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ آنے والوں کو روحانی ناشتہ بھی کروایا کریں. لہذا مشائخ کو جو کوئی بھی ملنے آتا ہے، مشائخ ان پہ توجہات ضرور ڈالتے ہیں. ظاہر کا ناشتہ اپنی جگہ، تو باطن کا ناشتہ ضرور کرواتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اہل اللہ ہر آنے والے کی روحانی ضیافت ضرور کرتے ہیں. اعلانیہ نصیحت کرنا در حقیقت ملامت کرنے کے مترادف ہے. تو اعلانیہ غلطی کی اعلانیہ نصیحت کر دے، اور خفیہ غلطی کی خفیہ نصیحت کر دے، کیونکہ کسی کو رسوا کرنا تو مقصود نہیں نہ ہوتا. حضوری کا ہر وقت میسر ہونا یہ بہت مشکل ہے. حضوری کا ہر وقت میسر رہنا یہ بہت مشکل ہے. آپ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہوگی، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، اس میں نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ تو گاہے گاہے کیفیات ہوتی ہیں. تو یہ کیفیات ہوتی تو گاہے گاہے ہیں، لیکن اگر چند لمحے بھی نصیب ہو جائیں تو باقی وقت راحت کے ساتھ گزر جاتا ہے. وہ کیفیت ایک دفعہ بھی مل جائے نا تو بس مہینہ سمجھو آسانی سے گزر گیا، ویسی کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں ایک صاحب نسبت کی وجہ سے ساری جماعت عافیت میں رہتی ہے، اور آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ اگر کسی مجمع میں ایک بھی صاحب نسبت ہو تو اس کے پاس وقت گزارنے والے لوگ وہ سارے کے سارے پرسکون ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو پاس بیٹھنے والوں کو بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ نفس سے ایک گھڑی کا مجادلہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. نفس کے ساتھ ایک گھڑی کا مجادلہ، مجادلہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بحث کرنی، اس کو دلیل دینی کہ تمہاری یہ تمنا میں نے پوری نہیں کرنی. نفس کہتے گا کہ نہیں میں نے یہ چاہت پوری کرنی ہے، اس سے کہنا کہ نہیں پوری ہونی. تو ایک گھڑی کا مجادلہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کب خراب ہوتا ہے، انسان کب خراب ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگ جاتا ہے، جب اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے اس وقت انسان بگڑ جاتا ہے. ایک اور بات سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے لسان قال اور ایک ہوتی ہے لسان حال. لسان قال کہتے ہیں کہ فقط زبان سے الفاظ نکلے، اور ایک ہوتی ہے لسان حال کہ کہنے والے کا عمل بھی مطابق ہو اس کے. تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب اس کی آپ کو ایک میں ویسے مثال دیتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کو پیار سے کہتا ہے او یار نماز پڑھے، تو آپ کا دل فوراً آمادہ ہو جائے گا اور آپ مسجد میں آ جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹیپ لگی ہوئی ہو اور ٹیپ سے آواز آ رہی ہو او یار نماز پڑھیں، او یار نماز پڑھیں، او یار نماز پڑھیں، تو آپ کی طبیعت بن جائے گی ٹیپ سے آواز سن کے. اس لیے کہ ٹیپ بے جان چیز ہے اور انسان جاندار تھا، تو جس طرح بے جان چیز میں سے آواز نکلے تو وہ اثر نہیں ڈالتی. احساس و کیفیات رکھنے والا بندہ کہے تو متاثر کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جب کسی بندے میں عمل نہ ہو، فقط لسان قال ہو، تو وہ دوسرے بندے پہ اثر نہیں کرتی، اور جس کا اپنا عمل ہو اس کی لسان حال سے وہی بات نکلتی ہے بندے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ پہلے خود عمل کرتے تھے، بعد میں دوسروں کو عمل کے لیے کہتے تھے. آپ دیکھیں کہ وہی بات آپ کہیں کسی کو، وہ نہیں مانے گا، اور وہی بات اگر کوئی شیخ اس کو کہہ دے تو وہ آدمی فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو عمل کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. اہل اللہ کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے زبان کی نکلی ہوئی بات سے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں لسان قال کی بجائے لسان حال ہی انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایک مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، تو وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا چھوٹی 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 چھوٹی. تو انہوں نے اس سے کہا بڑی کیوں نہیں پکڑتا؟ اس نے کہا آپ پکڑ کے دکھا دیں. کہنے لگے لاؤ تمہیں ڈھائی من کی مچھلی پکڑ کے دکھاتا ہوں. انہوں نے جو جال پھینکا تو واقعی اڑھائی من کی مچھلی اس جال میں آ گئی. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو یہ سن کے انہوں نے بڑا افسوس کیا، اور افسوس کر کے کہنے لگے کہ کاش ابو الحسن نوری جال پھینکتا اور اس کے جال میں کوئی سانپ پھنستا اور وہ سانپ ابو الحسن نوری کو ڈس لیتا، یہ زیادہ بہتر تھا کہ اس کے جال میں مچھلی پھنسی. اب پتہ نہیں اس کے پاس یہ کیفیات موت تک سلامت بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ اظہار کر بیٹھا. تو یہ بہتر تھا کہ کوئی سانپ پھنس جاتا اور وہ ابو الحسن نوری کو ڈس لیتا اور وہ مر جاتا، تو یہ بہتر تھا کہ کیفیات سلامت تھیں. اب چونکہ اس نے اظہار کر دیا، اب معلوم نہیں موت تک یہ کیفیتیں سلامت رہیں گی یا نہیں. اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے مشائخ اپنی کیفیات کو کس حد تک دوسروں سے اوجھل رکھا کرتے تھے. چنانچہ اگر کسی انسان کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے، اگر کسی انسان کو مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، چاہت کے باوجود وہ محبت جان نہیں چھوڑ رہی،
تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے دو عمل بتائے ہیں. ایک عمل تو یہ کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ چار الفاظ کو اس طرح کر کے 100 مرتبہ دل پہ ضرب لگائے. تو روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمے کی ورد لگائے گا، ضرب لگائے گا، تو اللہ تعالی شیطانی نفسانی محبت سے نجات عطا فرمائیں گے. اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عمل یہ کہ روزانہ عصر کے بعد اگر 5 مرتبہ سورت اما یتساءلون پڑھ لی جائے، تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو دل سے یہ نکال دیتی ہے. پانچ مرتبہ اما یتساءلون، یہ سورت عصر کے بعد روزانہ پڑھنا انسان کے اندر سے نفسانی محبت کو ختم کر دیتی ہے. ایک اور بات سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک بلا عذر وظائف کو ترک کر دیتا ہے، مراقبے کو ترک کر دیا، درود شریف، استغفار، ایک تو ہوتا ہے نا عذر کی وجہ سے ترک کرنا، نہیں نہیں نہیں، بغیر عذر کے غفلت کی وجہ سے. تو جب کوئی سالک بغیر عذر کے وظائف کو ترک کر دیتا ہے، تو یا تو اس پر کوئی ابتلا نازل ہوتی ہے، یا کم از کم حرام شہوات کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نظر کا پرہیز نہیں، اصل میں وظیفے کی پابندی نہیں ہوتی. اگر وظائف کی پابندی ہو اور انسان اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ تعالی میل شہوت بحرام سے انسان کو نجات عطا فرما دے. ایک اور جگہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کیفیت انسان کی نماز کی ہوگی، وہی کیفیت آخرت میں اس کی رویت باری تعالی کی ہوگی. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی دنیا میں اس طرح سے نماز پڑھے کہ کوئی دنیا کا وسوسہ اس کے اندر نہ آئے، کوئی دنیا کا خیال اس کو نماز میں نہ آئے، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا ایسا دیدار ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا. جتنے خیال نماز میں دنیا میں آئیں گے، اگر آخرت میں اللہ تعالی کا دیدار ہو بھی گیا، تو وہ تمام خیالات نورانی پردوں کی شکل میں اللہ تعالی کے اس چہرے انور کے سامنے آ جائیں گے. تو بھئی پردے سے دلہن کا چہرہ دیکھنا اور چیز ہے، اور پردہ اٹھا کے چہرہ دیکھنا وہ اور چیز ہے. تو اس لیے تمنا دل میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال نہ ہو. اور یہیں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ قیام اور سجود لمبا کرے. اگر وقت فارغ ہو، دیکھیں اگر تو ہے کوئی کام مصروفیت، تو پھر تو ٹھیک ہے، مختصر بھی پڑھے گا تو اجر پورا ملے گا. لیکن اگر وقت بھی ہے، سکون تسلی سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، تو جب بھی نماز پڑھے تو کیا کرے؟
رکوع اور سجود کو لمبا کرے، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی تقسیم کیا کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں. تو جیسے دنیا میں کھلا رزق مانگتے ہیں، ایسے یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں کھلی حمد و ثنا کی توفیق بھی عطا فرما کہ بس قیام کے بعد رکوع میں جانے کو جی نہ کرے. ہمارے مشائق کہتے آج رکوع کی رات ہے، قیام کی رات ہے، سجدے کی رات ہے، ساری ساری رات قیام رکوع اور سجدے میں گزار دیتے. جو انسان سلوک کے راستے پر چلتا ہے اسے مصیبتیں آتی ہیں. چنانچہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ رب العزت کے محبوب، میں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم محبت رکھتے ہو تو پھر مصیبتوں پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی طرف مصیبتیں پریشانیاں بھیجتا کیوں ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس پر کوئی بلا نازل کر دیتے ہیں، کوئی ذہنی پریشانی، کوئی جسمانی بیماری، کوئی مالی تنگی، کچھ نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں اس پر نازل کر دیتے ہیں. تو صالح کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں تو انسان جس کو دوست بنائے اس کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے کہ دوستوں کو غم بانٹتے ہیں. چنانچہ مشائخ لکھتے ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، لذتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے فلاں فلاں نافرمان کی طرف چلی جاؤ، تو پیچھے غم مصیبتیں رہ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اللہ ہم کہاں جائیں، فرماتے ہیں تم میرے دوستوں کے پاس چلی جاؤ. تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس کی دو وجوہات ہیں، توجہ سے بات سمجھیے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانیاں مصیبتیں بھیج دیتے ہیں اور ان کو بہانہ بنا کر اپنے اس بندے کو وہ قرب عطا کرتے ہیں جو اپنے عملوں سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. جو نعمتیں وہ خود حاصل ہی نہ کر سکتا تھا اپنے عملوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو بہانہ بنا دیتے ہیں اور جی اس پر یہ پریشانی آئی لہذا اتنی ترقی اس کی ہو گئی، تو اپنے قریب کر لیتے ہیں اس کو. اور ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بلائیں اپنے بندوں پر دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو دنیا میں انقطاع کلی نصیب ہو جائے، تاکہ یہ مجھ سے کلی طور پر واصل ہو جائیں، انقطاع کلی ان کو عطا کرنے کے لیے ان کا پھر دنیا سے دل ہی چاٹ ہو جاتا ہے. چنانچہ کبھی رشتہ داروں نے غیبتیں کی، کسی نے حسد کیا، کسی نے فلاں کیا، تو بندہ پھر سب سے نظریں ہٹا کے اور اللہ سے لو لگا کے کہتا ہے جی دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، اس لیے تو یہ سب چیزیں ہوئی تھی. جب آپ نے زبان سے یہ الفاظ کہے نا کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، یہی الفاظ کہلانے کے لیے تو اللہ نے یہ سب حالات بھیجے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ تم سن لو اور سمجھ لو کہ میرے سوا دنیا میں تمہارا کوئی نہیں. اور اگر یہ غم نہ آتے تو ہم تو دنیا والوں کے ساتھ امیدیں لگائے رکھتے. تو انقطاع کلی حاصل نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں پر یہ بلائیں مصیبتیں نازل فرماتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولیں ذرا اونچا بولیے، تاکہ انسان کو انقطاع کلی حاصل ہو جائے، تبتل کامل نصیب ہو جائے اور انسان اللہ کے ساتھ پورے طور پر واصل ہو جائے. اس لیے یہ بلا مصیبت بھی آ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. وہ ظاہر میں بلا ہے، حقیقت میں مٹھائی ہوتی ہے. وہ نمک کے غلاف میں لپٹی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حاصل ہونا ہے، اور یہ ایمان حقیقی حاصل نہیں ہوتا مگر فنا اور بقا کے بعد. تو جب تک انسان کو فنا اور بقا کے درجات حاصل نہیں ہو جاتے، ایمان حقیقی کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی. تو فنا اور بقا کا حاصل کرنا، فنا قلبی کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہوا. اور فنا قلبی سے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی طرف دھیان ہی نصیب نہ ہو، اللہ کی طرف کامل دھیان ہو. خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے. اللہ نے ان کو دین کا بھی سلطان بنایا تھا، دنیا کا بھی سلطان بنایا تھا. ان کے گھوڑوں کی جو میخیں تھیں نا، جن پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے، وہ چاندی کی بنی ہوتی تھی. چاندی کے کیل بنے ہوتے تھے، سریے بنے ہوتے تھے، جن کو زمینوں میں گاڑ کے ان سے ان کے گھوڑے باندھے جاتے تھے. قالین بچھے ہوتے تھے. مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں جاؤں ذرا حضرت کو ملتا ہوں. تو مولانا کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت بیٹھے تھے، مگر نیچے قالین ہے اور ارد گرد شاہانہ انداز ہے سارا. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے، نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، یعنی مرد خدا نہیں ہو سکتا. نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارد. اور یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ نہ میں نے بیت ہونا ہے، نہ میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے، یہ تو دنیا دار بندہ ہے. واپس آ گئے. اب تھکے ہوئے تھے، ایک مسجد میں جا کے سو گئے دوپہر کے وقت، تھوڑی دیر کیلولہ کی نیت سے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. تو اتنے میں حق مانگنے والے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، جنہوں نے مولانا سے حق لینے تھے، آپ نے ہماری غیبت کی، آپ نے یہ دینا ہے، آپ نے وہ دینا ہے. اور وہ حق مانگنے والے اتنے ہو گئے کہ اگر ساری زندگی کی نیکیاں بھی دے دیتے تو ابھی حق ان کا پورا نہیں ہوتا تھا. تو مولانا پریشان. اس پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا کہ ایک طرف سے گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں. قریب سے گزرا تو دیکھا کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ.
حضرت نے مولانا جامی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مولانا کیا بات ہے, پریشان کیوں ہیں؟ حضرت حق والے حق مانگتے ہیں, اتنی نیکیاں نہیں کہ دے سکوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ہماری طرف سے حق ادا کر دو مولانا کا, ہمارے کھاتے میں سے نا پیمنٹ کر دو ان کی. اور یہ کہہ کے مولانا چلے گئے. تو مولانا جامی رحمت اللہ کی آنکھ کھل گئی. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے جو میں سمجھا, کچھ اور ہے. میں جاتا ہوں اور جا کے پھر ان کو ملتا ہوں. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آئے. جب آئے تو حضرت سے آ کے مصافحہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کچھ کے ذریعے سے معاملہ کھول دیا. تو جب مولانا نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ نہیں نہیں حضرت, نہیں حضرت, نہیں مولانا بتا دیں. جب حضرت نے اصرار کیا تو کہا کہ حضرت میں نے غلط سمجھا تھا, اور میں نے یہ پڑھا کہ نہ مرد استاں کہ دنیا دوست دارد, وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. تو حضرت نے شعر مکمل کر دیا, فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دنیا ہو بھی صحیح تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا مولانا, عجیب بات کہی, فرمایا مولانا سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں, انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتی. سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں, انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں. پھر مولانا ان سے بیعت ہو گئے. وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت تھے, خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. ہم نے جا کے دیکھا ہے ان کا مزار اور ان کی جگہ, ایسے شاہانہ محل نظر آتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا, اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا. اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا, مگر مجھے تو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سے مقصد کے لیے؟ فرمان لگے مجھے اللہ نے سنت کے احیاء کے لیے بھیجا ہے, سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا. تو بڑے متبع سنت بزرگ تھے بہت ہی زیادہ. چنانچہ ان کا یہ مقولہ ہے, مکتوبات میں امام ربانی مجدد الاسلام نے نقل کیا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں تمام احوال و مواجید دے دیں, یعنی حالات اور وجد اور کیفیات, اگر ہمیں تمام احوال و مواجید دے دیں لیکن حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں, تو ہم اس میں خرابی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. ساری دنیا کی کیفیتیں دے دیں لیکن ہمارے عقائد کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق نہ بنائیں, تو ہم اس میں خرابی کے سوا کچھ نہیں جانتے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی کیفیات ہم سے لے لیں, اگر ساری دنیا کی کیفیات ہم سے لے لیں اور ہمارے ظاہر کو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آراستہ کر دیں, تو ہم اس میں خوبی کے سوا کچھ نہیں جانتے. فرماتے ہیں کہ ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے. ذکر کا مقصد بولیے, ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے. بعض کو اس میں ذات کے ذکر سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض کو نفی اسباب سے فائدہ ہوتا ہے. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ذکر اس میں ذات سے. اور کچھ لوگوں کو کس سے فائدہ ہوتا ہے؟
نفی اسباب سے، مگر یہ دونوں مبتدی کے لیے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے ہیں. یہ دونوں کیفیتیں کن کے لیے ہیں؟ مبتدی جو ابتدا میں ہوتے ہیں نا، پرائمری کے بچے، یہ کیفیتیں ان کے لیے ہوتی ہیں. جو متوسط ہوتے ہیں یعنی سلوک کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کی ترقی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے ہوتی ہے، اور جو اس سے اونچے جاتے ہیں اور منتہی بن جاتے ہیں، ان کی ترقی لمبی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ابتدا میں ترقی ذکر کے ذریعے، درمیان میں ترقی تلاوت قرآن کے ذریعے، اور انتہا میں ترقی نماز کے ذریعے سے انسان کو نصیب. ذکر قلبی احکام شریعت بجا لانے میں انسان کو مدد دینے والا، اور نفس امارہ کی سرکشی کو دور کرنے والا ہے. امام ربانی وجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کا اتنا اہتمام سکھایا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت کیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں شب بیداریوں پر بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا. تھوڑی دیر دوپہر کے وقت سنت کیلولہ کی نیت سے سو جانے پر سالک کو وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں نفلی شب بیداریوں پر بھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. اب اسے اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت سنت کی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، دیکھیں نا احکام شریعت کو نفیس موتی کا لفظ لیا، کتنا عظمت ظاہر ہوتی ہے. ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے. جوز و مویز فارسی میں کہتے ہیں اخروٹ منقہ. تو یہ جو انسان کی کیفیات ہیں نا، وجد کی کیفیت اور حال کی کیفیت اور ذکر کی کیفیت، فرماتے ہیں یہ احوال و مواجید ہیں، اور یہ احوال و مواجید اخروٹ منقے کی طرح ہیں. اور احکام شریعت کیا ہیں؟ نفیس موتی ہیں. تو بھائی کوئی بندہ اخروٹ منقے کے بدلے نفیس موتی دے سکتا ہے؟ نہیں نا، سودا کرے گا. لہذا جو سالک صحیح ہے وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر وجد و حال کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا. تو فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. نس کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، اور فس عربی کی کتاب ہے فصوص الحکم. تو جہاں تصوف کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو یہ کس کو چھوڑتے ہیں؟ تصوف کی بات کو، اور لیتے کس کو ہیں؟ قرآن و حدیث کی بات کو. تو فرماتے ہیں کہ نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. فتوحات مدنیہ سے مراد نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں, اور فتوحات مکیہ ابن عربی رحمۃ اللہ کی تصوف کی کتاب ہے. ہر ذراق اور رقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ جی وجد نے آ کے بس ذرا جھومنا شروع کر دیا, اس کو کہتے ہیں رقاص, کہتے ہیں یہ رقص کرنے والا. وہ کہتے ہیں کہ ان رقاص کی طرف ہمارے مشائخ مائل نہیں ہوتے. اب ان کا پورا ملفوظ سنیے. میں کہتا ہوں کہ ممکن ہوتا تو میں سونے کی سیاہی سے اس کو لکھتا. ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے, نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے, ہر رقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے. ان کا کارخانہ بلند ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اتباع سنت کا کتنا اہتمام سکھایا ہے. فرماتے ہیں ان کا کارخانہ بلند ہے. اسی سلسلے میں ایک بات انہوں نے کہی اور دل خوش ہو گیا پڑھ کے. فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیا اونچا پڑھیں ذرا کہیں آپ لوگ, اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک, یعنی مجد الاسانی ہم لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے 100 بار تسبیح تحمید تکبیر الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جو تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ چونکہ وہ سنت ہیں, نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, تو وہ فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک 100 بار تسبیح تحمید تکبیر کا کہنا محاسبہ کا حکم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام کر دیتا ہے. جس نے سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیحات فاطمہ کو پڑھ لیا, گویا اس حدیث پر آٹومیٹک اس کا عمل ہو گیا. کیا عجیب بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ کلمہ کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے. یہ بھی عجیب بات کہی ہے. لوگ کلمے کا ذکر تکرار کس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے. لوگ کلمے کا تکرار کس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے, مگر مشائخ نقشبند اس لیے تکرار کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی نظر آئے وہ اسے غیر جانے. فرق دیکھو کہ دوسرے لوگ کلمے کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف کیا نظر آئے, حق نظر آئے. اور فرماتے ہیں کہ ہم کلمے کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرف غیر ہی نظر آئے. یہ بھی غیر ہے, یہ بھی غیر ہے, یہ بھی غیر ہے, یہ بھی غیر. ہر کی نفی کرو, جب سب مخلوق کی نفی کر دو گے تب اللہ کے اثبات نصیب ہو جائے. اس لیے نقشبند بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا, وہ لکھا ہے, جو کچھ دیکھا گیا سنا گیا یا جانا گیا, آنکھ سے دیکھا گیا, کان سے سنا گیا, یا علمی طور پر اس کو جان لیا گیا سب اللہ کا غیر ہے، لا کلمہ کے نیچے لا کر اس کی نفی کر دینی چاہیے. تو جو چیز انسان سن سکے، دیکھ سکے، سمجھ سکے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہر طرف حق نظر آئے، ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آئے وہ ہمیں غیر نظر آئے، دل کہہ دے کہ جو اصل ہمارا خدا ہے وہ ہمارے دیکھنے سے، سننے سے، سوچنے سے بھی اعلیٰ اور بالا. کلمہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں. کلمہ غضب کے اسباب کو ختم کر کے رب کے قریب کر دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کلمہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں. کلمہ غضب کے اسباب کو ختم کر کے رب کے قریب کر دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں جی. سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا اب بتائیں کہ غضب کے اسباب کیا ہوتے ہیں. جب سب کو سمجھ آ گئی اب ذرا بتائیے کہ غضب کے اسباب کون سے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی. یہاں غضب سے مراد دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو، یہ دنیا کی محبت غضب کے اسباب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا کبھی ایک مرتبہ بھی محبت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. تو یہ دنیا مبغوض ہے، الدنیا ملعون، نبی علیہ السلام نے فرما دیا. تو جب فرمایا نا کہ غضب کے اسباب کو ختم کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ محبت دنیا کو دل سے ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. ایک مرید ان کے عالم تھے مگر بیعت ہونے کے بعد ان کی صحبت میں آتے نہیں تھے، تو حضرت نے انہیں عجیب انداز سے تنبیہ فرمائی. اس کو بس میں پڑھ دیتا ہوں، سمجھ خود لیجئے گا. فرماتے ہیں صحبت میں ایک ساتھ رہنا، صحبت میں ایک ساتھ رہنا مجاہدوں کے کئی چلوں سے بہتر ہے. صحبت میں ایک ساتھ رہنا مجاہدوں کے کئی چلوں سے بہتر ہے. خدا سے شرمانا چاہیے، آپ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی صحبت کے لیے نہیں نکالتے. خدا سے شرمانا چاہیے، آپ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی صحبت کے لیے نہیں نکالتے. ایک اور عجیب ملفوظ سنیے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گا، جب کوئی شخص احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گا، یہ اس کے اندر خواہشات نفسانی کے موجود ہونے کی دلیل ہے. جب خواہشات نفسانی اندر سے ختم ہو جائیں گی تو احکام شریعت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. بھائی جب کوئی اٹھنے بیٹھنے بھاگنے میں تنگی محسوس کرے تو یہ اندر کی بیماری کی دلیل ہے نا. کوئی کہے جی مجھ سے چلا نہیں جاتا، تھک جاتا ہوں، ڈاکٹر کہے گا بیمار ہو. کوئی کہے گا مجھ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، کہے گا تم بیمار ہو. تو بالکل اسی طرح جب کوئی شخص احکام شریعت میں عمل میں دشواری محسوس کرے گا، یہ اس کے اندر خواہشات نفسانی موجود ہونے کی دلیل ہے. فنا کے وقت سارے علوم سالک کے ذہن سے جاتے رہتے ہیں، مگر بقا کے بعد سب علوم واپس آ جاتے ہیں. یعنی نسیان ہوتا ہے مگر تھوڑے وقت کا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سب علوم کو بڑھا کر بندے کو واپس لوٹا دیتے ہیں. ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے. فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے. اس کو یاد کریں، کیا فرمایا؟ فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے، اور بقا کے بعد نفس مطمئنہ بن کر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے، اور بقا کے بعد نفس مطمئنہ بن کر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. کوئی شخص کمال ولایت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اتباع شریعت سے بری نہیں ہو سکتا. کوئی شخص کمالات ولایت یا کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اتباع شریعت سے بری نہیں ہو سکتا. شریعت بنیاد ہے تمام کمالات حاصل کرنے کی، جیسے بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا، اسی طرح شریعت کی اتباع کے بغیر کمال حاصل نہیں ہو سکتا. ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں مگر آپ کو سنانا تو ہے، میں نے خوش ہو کے سنے تو بھی سنانے، اور آپ تنگ ہو کے سنے پھر بھی سنانے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوست کے پاس مہمان گئے، سیالکوٹ کے تھے، وہ بڑے عاشق صادق تھے حضرت کے. وہ حضرت کو صبح ناشتہ اچھا کرواتے، دوپہر کھانا، رات کا کھانا، اتنی خدمت کرتے کہ کوئی حد نہیں. کئی دن انہوں نے حضرت کو خوب کھلایا پلایا سلایا آرام کیا. تو ایک دن حضرت کہنے لگے، حاجی صاحب جب بیل کو انسان اچھا کھلائے تو پھر کام بھی تو اچھا لینا چاہیے. جب بیل کو انسان یا گھوڑے کو انسان اچھا کھلائے تو پھر کام بھی تو اچھا لینا چاہیے. مقصد یہ تھا کہ پروگرام بھی تو رکھو نا بھائی، یہ کیا کہ کھلا پلا کے بارے. تو بھائی اب کام تو آپ سے لینے، قابو جو آئے ہوئے ہیں، سال میں یہ دو دن ہی تو ہمیں ملتے ہیں. پہلے تین دن تو چونکہ جنرل اجتماع ہوتا ہے اس لیے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہی دو دن ہی تو ہوتے ہیں. مگر دل کی تڑپ یہ ہے کہ آپ کو صحیح تصوف پہنچ جائے. جو ہم نے اپنے بڑوں سے پایا وہ نعمت ہم آپ تک پہنچا جائیں، تاکہ اس نعمت کے پہنچانے کا حق ادا کرنے والے میں ہمیں شامل کر لیا جائے. اس لیے یہ باتیں آپ کو پورے مکتوبات کا مطالعہ کرنے پہ بھی شاید نہ ملتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی کہ کتنا مطالعہ کرنے کے بعد پھر یہ مکتوبات میں سے ہیرے موتی نکال کے آپ کے سامنے ٹو دی پوائنٹ باتیں کی جا رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ خود ساختہ ذکر سے درود شریف افضل ہے. خود ساختہ ذکر کہتے ہیں کہ جو انسان خود کرنا شروع کر دے، چاہے وہ سبحان اللہ کہے، کلمے کہے، کوئی بھی ہے، کسی شیخ نے نہیں بتایا، پیر و مرشد نے نہیں بتایا، خود ہی کرنا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں خود ساختہ ذکر. تو خود ساختہ ذکر کرنے سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہوتا ہے. اونچا بولیے ذرا، خود ساختہ ذکر کرنے سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہوتا ہے، جبکہ ذکر قلبی کا اجر و ثواب درود شریف کے اجر و ثواب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. جبکہ ذکر قلبی کا اجر و ثواب درود شریف کے اجر و ثواب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تاہم دونوں کا ثواب نبی علیہ السلام کو برابر پہنچتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی درود شریف پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچے گا اور ذکر کریں گے تو نہیں پہنچے گا. فرماتے ہیں نہیں، خود ساختہ ذکر سے کیا چیز افضل ہے؟ خود ساختہ ذکر سے کیا چیز افضل ہے؟ درود شریف افضل ہے. لیکن ذکر قلبی درود شریف سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے، مگر ان دونوں کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام کو برابر پہنچتا ہے. تو جو بندہ ذکر قلبی میں مشغول رہے وہ یہ نہ سوچے جی میں درود شریف تھوڑا پڑھتا ہوں، مجھے تو حضرت صاحب نے بس 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، میں جی بڑھاتا ہوں. نہیں، ذکر قلبی کی برکات کچھ اور ہیں، اس سے باطنی ترقی ملتی ہے، اور اس باطنی ترقی سے انسان کے لیے پھر معارف کو سمجھنا، تفسیر اور حدیث کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کا علم ہونا ضروری ہے. نبی کو نبوت کا علم ہونا، مگر ولی کو ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں. نبی کو نبوت کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر ولی کو ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. کئی اولیاء ایسے گزرے جن کو اپنی ولایت کی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ دنیا کی مصیبتیں دوستوں کے لیے انعام کی مانند ہوتی ہیں. دنیا کی تکلیفیں دوستوں کے لیے انعام کی مانند ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تکلیفیں پہنچیں اور بندہ انعام سمجھے؟ کیوں جی بتائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر تکلیف پہنچی اور وہ بندہ اس کو انعام سمجھے؟ جی فرما رہے ہیں کہ یہ تکلیفیں دوست کو دوست کے قریب کرتے ہیں. اور بتائیں. ہاں اچھا جواب دیا، یہ انعام ملنے کا سبب ہوتی ہیں. اور بتائیں، ترقی کے اسباب ہیں. صبر کی توفیق ہوتی ہے اور ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں. اب اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ واقعی یہ انعام ہے. ایک بندہ تھا جس کا بیٹا گھر سے روٹ کے چلا گیا. ایک بندہ تھا جس کا بیٹا گھر سے روٹ کر چلا گیا. اب یہ بیچارہ اس کو ڈھونڈتا سارا دن شہر میں پھرتا رہا، حتیٰ کہ پھرتے اس کو رات ہو گئی. رات کے 2 بجے یہ باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کو پولیس والے نے پکڑ لیا. پولیس والے نے اس کو چور سمجھا، آوارہ سمجھا. اب اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ویسے ہی پھر رہا ہوں. تو پولیس والے نے اس کے دو چار ڈنڈے لگائے. کیا لگائے؟ دو چار ڈنڈے لگائے اور کہنے لگا میں دوسرے کو بھی بلاتا ہوں، ذرا تیری مرمت اچھی طرح کرتے ہیں، تو کون ہے؟ اب وہ دوسرے کو جو بلانے گیا تو بھاگا، اور وہاں سے باغ کے قریب، باغ کا دروازہ تھا، یہ جان بچانے کے لیے باغ میں گھس گیا. جب باغ میں گھس گیا، اندھیرے میں ایک جگہ جا کر بیٹھا، تو کیا دیکھا کہ وہیں اس کا بیٹا چھپا ہوا تھا. اب جب اس کی اس بیٹے سے ملاقات ہو گئی تو یہ پولیس کے اس ڈنڈے کو سزا سمجھے گا یا رحمت سمجھے گا؟ کیوں جی، یہ انعام سمجھے گا یا سزا سمجھے گا؟ اونچا بولے نا، انعام سمجھے گا نا. کہے گا کہ اللہ کا شکر، پولیس والے نے مجھے تو ڈنڈے لگا دیے، اگر وہ ڈنڈے نہ لگاتا تو میں تو باغ میں جاتا ہی نہ، مجھے کیا پتا کہ باغ میں اس جگہ پر میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. تو جس طرح بیٹے کے مل جانے پر اس بندے نے پولیس کے ڈنڈے کو اپنے لیے انعام سمجھا، اسی طرح اللہ کے وصل ہونے پر سالک اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی تکالیف کو اپنے لیے انعام سمجھا کرتا ہے. فرماتے ہیں دو کاموں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. یعنی دو باتیں غم کے قابل ہیں، اگر ان میں فرق آ جائے. دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. کیا فرمایا؟ دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. اونچا بولیں، دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. ایک اتباع سنت، دوسرا محبت شیخ. ایک اتباع سنت اور دوسرا، اگر اتباع سنت میں کوئی فرق نہیں آیا اور محبت شیخ میں کوئی فرق نہیں آیا تو کیفیات ایسی ہیں یا تیسی ہیں، اس سے بندے کو قطن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ٹھوس بات کہی ہے کہ دو چیزوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. دو چیزوں میں فرق آ گیا، یہ بڑے غم کی بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. ایک بات اتباع سنت اور دوسری بات محبت شیخ. اگر محبت شیخ میں کمی نہیں اور اتباع سنت میں کمی نہیں، فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے سالک کو پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ فرماتے ہیں کفر کی ظلمت بہت زیادہ ہوتی ہے، توجہ سے دور نہیں ہوتی. دو چیزوں سے دور ہوتی ہے، یا تو سچی توبہ سے یا پھر نارے جہنم. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، خادم تھا. اس کا بھائی بیمار تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ سکرات موت کی کیفیت کے قریب آ گیا. جو فیٹل سمپٹمز ہوتے ہیں نا موت کے، بس وہ ظاہر ہونے کے قریب ہو گئے. تو وہ بھاگا ہوا آیا، بھاگا ہوا آیا، اور حضرت کو اس نے کہا کہ حضرت میرے بھائی پر بس آخری وقت ہے، آپ مہربانی فرما کے اس موقع پہ کچھ توجہات کر دیں تاکہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے. تو خدام کی ان باتوں کو پھر قبول کرنا ہوتا ہے. تو حضرت اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹھ کر اس کے بھائی پر بہت دیر توجہ کی مگر اس کے دل کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا. وقت کا مجدد الف ثانی, اتنی بڑی شخصیت, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا زور لگا دیا اور اس کے دل پر کوئی بھی اثر نہ ہوا, تو میں اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوا کہ میرے مولا معاملہ کیا ہے. فرماتے ہیں راز کھولا گیا کہ اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی اور کفار کی دوستی کی وجہ سے اس کا دل پر وہ ظلمت تھی جو ظلمت کے توجہ کے ساتھ کبھی زائل نہیں ہو سکتی تھی. وہ ظلمت یا توبہ سے دھل سکتی ہے یا پھر بندے کے لیے نارے جہنم میں جانے سے دھل سکتی ہے. کشف و الہام سے جو باتیں کتاب و سنت کے ان معانی کے خلاف نظر آئیں جو جمہور علماء اہل حق نے کی ہیں وہ سب کی سب قابل تردید ہیں. کشف و الہام سے وہ تمام باتیں جو کتاب و سنت کے ان معانی کے خلاف نظر آئیں جو جمہور علماء اہل حق نے بیان کیے ہیں وہ تمام باتیں قابل تردید ہیں, ان کو رد کر دینا چاہیے. اگر علماء حق کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. اگر علماء حق کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. احکام شریعہ کے مطابق تمام حرکات و سکنات کرنا ذکر کرنے میں داخل ہے. فرماتے ہیں حلت و حرمت کے معاملات میں صوفیہ کا قول معتبر نہیں. حلت و حرمت یعنی حلال اور حرام کے معاملے میں کیا بات فرما رہے ہیں؟ حلت و حرمت کے معاملات میں صوفیاء کا قول معتبر نہیں. ابو یوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہے, نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری کا. فرماتے ہیں جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے. جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے. جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ بدعت دین کے حسن و کمال کی نفی ہوتی ہے. بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ دین کے حسن و کمال کی نفی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات مل رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف مل رہی ہوتی ہیں اس وقت میں سالک کی ترقی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جفا کا مطلب ہوتا ہے انکنسیڈریٹ ہونا کسی کا. جی فرماتے ہیں عقل معاد، عقل معاد کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش عقل. عقل معاد کس کو کہتے ہیں؟ دور اندیش عقل لذات باقیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ کی طرف توجہ نہیں کرتی. عقل معاد لذات باقیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ کی طرف توجہ نہیں کرتی. اور فرماتے ہیں کہ تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. تصوف کس کا نام ہے؟ اضطراب کا دوسرا نام. جو پکا صوفی ہوتے ہیں نا وہ مضطرب ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے. اس آگ کا دوسرا نام تصوف ہے. اور جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا اندر کی، تو تصوف بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو صوفی کے سینے میں انگارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور جب یہ انگارے بجھ جائیں اور راکھ رہ جائے تو بندے کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں رہتا. اضطراب ہوگا تو راتوں کو اٹھے گا نا، اللہ کو منائے گا، غم زدہ رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متواصل الحزن، زیادہ وقت غمگین رہا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کامیابی کے سب راستے بند ہیں سوائے اس راستے پہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں. کامیابی کے سب راستے بند ہیں سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں. فرماتے ہیں ذکر و اذکار، اذکار و افکار بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مفید ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذکر کرنے سے مجھے اللہ سے ڈائریکٹ فیض مل جائے گا. جو کچھ بھی امتی کو ملے گا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے ہو کر ملے گا. شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. پانی پہ تیرنا کوئی کمال نہیں، تنکا بھی پانی پہ تیرتا ہے. تھوڑی دیر میں زمین کا زیادہ سفر کر لینا، طی الارض، یہ بھی کوئی کمال نہیں کہ شیطان بھی پلک چھپکنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے پھر بھی اللہ تعالی سے غافل نہ ہو. مرد کون ہے؟ ہوا میں اڑنے والا مرد نہیں، پانی پہ چلنے والا، یہ کوئی ایسی خاص باتیں نہیں. اصل بات کیا ہے؟ مرد وہ ہے کہ جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے اور پھر بھی اللہ تعالی سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہو. فرماتے ہیں کہ سالک کے اندر چند صفات لازمی ہونی چاہیے، سالک کے اندر چند صفات لازمی ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ حوادث سے متذبذب نہ ہو، حوادث سے متذبذب نہ ہو، یعنی حادثات واقعات ان میں لگ کے معاملات چھوٹ گئے، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، نہیں، حالات اونچ نیچ جو بھی ہو، سالک وہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ معاملات پہ عمل کرے، عیوب غیر پر نظر نہ کرے، غیروں کے عیوب کے اوپر نظر نہ کرے، اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیح نہ دے، اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیح نہ دے، مساکین کے ساتھ ہم نشینی رکھے. کن کے ساتھ؟ مساکین کے ساتھ ہم نشینی رکھے، سلف صالحین کے حالات سامنے رکھے، سلف صالحین کے حالات کو، غیبت سے بچے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر ایک عجیب بات فرماتے ہیں، جو حسنات کا شوق رکھے، سیئات کا خوف رکھے، حدیث کے مطابق وہ شخص مومن ہوتا ہے. جو حسنات کا شوق رکھے اور سیئات کا خوف رکھے، حدیث کے مطابق وہ مومن ہے. اور ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طریقت کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت کا انحراف کرے، طریقت کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت کے احکام سے انحراف کرے. فرماتے ہیں لذت عبادت ایک عطیہ ہے، لذت عبادت ایک عطیہ ہے، تحصیل طاعات میں کوشش کریں. تحصیل طاعات سے کیا مراد؟ عبادت کرنے میں، عبادت کرنے میں کیا کریں؟ عبادت کرنے میں کیا کریں؟ اونچا بولیے، عبادت کرنے میں کیا کریں؟ تو عبادت کرنے میں کوشش کرتے رہیں، مگر امید نجات اللہ تعالی کی رحمت سے وابستہ رکھیں. تو اطاعت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، مگر نجات کی امید کس پر رکھیں؟ اللہ تعالی کی رحمت. جو سالک کسی امر میں اللہ تعالی کے حق کا مطیع ہے، وہ اس حالت میں ذاکر ہے. جو سالک کسی امر میں، کسی معاملے میں، کسی کام میں اللہ تعالی کے حق کا مطیع ہے، تو اس کام کے دوران وہ ذاکر ہے. یعنی جتنی دیر میں کوئی بندہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، اتنی دیر وہ ذاکرین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ منامات پر اعتبار نہ کریں. ہمارے بعض دوستوں کو نا خوابوں کا بہت ہی شوق رہتا ہے، کچھ تو خوابوں کے شہزادے ہی ہوتے ہیں، روز نیا خواب سن لو ان سے. تو فرماتے ہیں کہ منامات پر اعتبار نہ کریں. اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ بن گیا، تو صبح اٹھ کے بند تو نہیں نہ جاتا. اور فرماتے ہیں کہ بالفرض وہ بن بھی جائے تو کون سا قیامت کا عذاب اس سے دور ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ بن بھی گیا تو کون سا قیامت کا عذاب اس سے دور ہو گیا. جب جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے تو زبان عذر بند ہو جاتی ہے. جب جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے تو زبان عذر بند ہو جاتی ہے. پھر کوئی عذر نہیں بندہ کرتا. کیا مطلب اس کا؟ کھولنا پڑے گا. یہ جو انسان عذر کرتے ہیں نا جی, وہ جی یہ وجہ تھی مراقبہ نہ کر سکا, یہ وجہ تھی تسبیحات نہ پڑھ سکا, یہ وجہ تھی تکبیر اولی میں نہ پہنچ سکا, یہ سارے عذر اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے باطن میں محبت کا شعلہ بھڑکا نہیں ہوتا. جب محبت کا شعلہ بھڑک جاتا ہے تو پھر زبان عذر بند ہو جاتی ہے, عذر ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی, مولانا فرما رہے ہیں قانونی تعلق کی بجائے پھر جنونی تعلق ہو جاتا ہے. انفاس رحیمیہ سے کچھ ملفوظات ہیں. شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ ولی اللہ مدرسی علیہ رحمۃ اللہ کے جو والد گرامی تھے, فرماتے ہیں یہ علمی باتیں زیادہ ہوں گی تصوف کی بجائے. فرماتے ہیں کہ مجلس عام میں خلاف جمہور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ اگرچہ فی نفس ہی صحیح ہو. مجلس عام میں خلاف جمہور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ اگرچہ وہ بات فی نفس ہی صحیح ہو. اس لیے کہ عوام کا مجمع ہے, علماء کا نہیں ہے. عوام میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو جمہور علماء کی بات کے خلاف ہو. چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں تکلف کے ساتھ کبھی لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے. کبھی لوگوں کا یعنی تکلف بھی کرنا پڑے نا, تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بندے کو صحت مند نظر آنا چاہیے, بیمار نہیں نظر آنا چاہیے. اور کئی تو بیمار ہوتے بھی نہیں تو لوگوں کو دیکھ کے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بتکلف طاقتور لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے. ہمت کے ساتھ بھی اگر چلنا پڑے نا اپنی طبیعت کے خلاف, پھر بھی ایسے چلے کہ جیسے یہ بڑک ہوئی انسان ہے. طالب حق بیگانوں میں چلا جائے
تو اس کو چاہیے کہ جلدی اٹھ جائے. طالب حق اگر نہیں پتا تھا, رشتہ داروں میں چلا گیا, غفلت کی باتیں تھیں, غیبت کی باتیں تھیں, خلاف شرع باتیں تھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ طالب حق اگر بیگانوں میں بھی چلا جائے تو کیا کرے؟ جلدی اٹھ جائے. بیگانوں سے مراد جو نیکی والے نہ ہوں, دوسرے ذوق رکھنے والے. فرماتے ہیں اگر شیخ کامل نے, اگر شیخ کامل نے طالب صادق پر ایک بار توجہ کر کے قید ہستی سے آزاد کر دیا تو کافی ہے. اگر شیخ کامل نے طالب صادق پر ایک بار توجہ کر کے قید ہستی سے آزاد کر دیا تو کافی ہے. مشغول بحق رہے, موت سے پہلے کام مکمل ہو جائے گا. مشغول بحق رہے, موت سے پہلے کام مکمل ہو جائے گا. یعنی اگر شیخ نے ایک دفعہ انجن سٹارٹ کر دیا ہے نا, پھر گھبرانے کی بات کوئی نہیں. تعلق رکھے اور لگا رہے, اللہ تعالیٰ ان توجہات کی برکت سے موت سے پہلے پہلے کام مکمل کروا دیں. فرماتے ہیں سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو. اس کو یاد کیجئے, سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو. کیا عجب اس استقامت کی برکت سے ایک لمحے میں نعمت عظمی نصیب ہو جائے. سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو, کیا عجب اس استقامت کی برکت سے ایک لمحے میں نعمت عظمی نصیب ہو جائے. سالک ہر وقت اپنے آپ کو مبتدی سمجھے. سالک ہر وقت اپنے آپ کو پرائمری کا اسٹوڈنٹ سمجھے. سالک ہر وقت اپنے آپ کو مبتدی سمجھے, اشغال ایسے شوق سے کرے کہ جیسے ابھی حکم ملا ہے. اشغال ایسے شوق سے کرے کہ جیسے ابھی حکم ملا ہے. سالک جس چیز کو کل مجبوری سے چھوڑے گا, آج اس کو اختیار سے چھوڑ دے. مقصود حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دے. مقصود حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے. نقوش طریقت, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی کتاب. فرماتے ہیں کہ غلب حال میں ناروا کلمات نکل جانا معذوری ہے. غلب حال میں ناروا کلمات نکل جانا معذوری ہے, جیسے بوڑھے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. وہ بوڑھے کا واقعہ تھا نا, جو کہہ رہا تھا اللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کی بیوی نہیں, بچے نہیں, آپ میرے پاس آ جائیں, میں کھانا کھلاؤں گا, سر دھلاؤں گا, کنگھی کروں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی محبت میں کہہ رہا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا. اسی طرح کبھی کبھی اہل محبت کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان نقل کرتے ہیں, ہے بہت ہی مزے کا, بہت ہی مزے کا. فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب تھا, وہ بھی فرماتے تھے کہ اسم اعظم
اللہ,
اسم اعظم
اللہ,
اونچا بولیے,
اسم اعظم اللہ,
اسم اعظم
اللہ ہے,
اسم اعظم
اللہ ہے,
اسم اعظم
اللہ ہے,
بشرطے کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. کیسی پیاری بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم
اللہ ہے,
بشرطے کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. ہمارا دل چونکہ غیر سے بھرا پڑا ہے, اس لیے ہماری زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا لاکھ آپ ذکر کر لیں, ان سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا جو آپ کو اس میں ذات اللہ کے ذکر سے سکون نصیب ہوگا. چونکہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ, اللہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے اسماء کی بجائے اللہ کے نام کے ذکر سے سکون زیادہ ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ فنا اور بقا کا کمال یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اتباع شریعت بھی نصیب ہو جائے. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو موت کے وقت وہ یوں کر رہے تھے, تو عام بندوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ موت کے وقت یوں انگلیاں ہلا رہے تھے. وہ کہنے لگی کہ اس راز کو میں سمجھتی ہوں, ان کو انگلیوں کے اوپر تسبیح پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا, زندگی بھر یہ عمل کیا کرتے رہے, انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کی عادت تھی, اور بے ہوشی میں جو عادی عمل ہوتا ہے وہ خود بخود انسان کے ہاتھوں سے صادر ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ایک نتیجہ ملا کہ جو بندہ آج کلمے کا کثرت سے ذکر کرے گا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ہزاروں مرتبہ ایک دن میں ذکر کرے گا, تو عادت ہونے کی وجہ سے موت کے وقت بلا ارادہ بھی کلمہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا. ایک صاحب نے طوطا پالا اور اس کو اللہ اللہ کا نام سکھایا. اب وہ طوطا اللہ اللہ کہتا, لوگ بڑے خوش ہوتے, دور دور سے دیکھنے آتے, دور دور سے دیکھنے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس نے طوطے کو پنجرے میں تو ڈالا مگر دروازہ لگانا بھول گیا. ادھر ادھر جو ہوا تو پیچھے سے بلی صاحبہ تشریف لے آئیں. اس نے جب دروازہ کھلا دیکھا تو اس نے جناب اس طوطے کی گردن پکڑی اور بھاگی. اس کو پتا اس وقت چلا جب طوطے نے ٹی 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 کرنی شروع کر دی.
تو یہ بھاگا آیا، مگر وہ بلی جا چکی تھی، کام دکھا چکی تھی. بڑا افسوس ہوا اس کو، کئی دن بڑا غمزدہ رہا. ایک دن ایک اللہ والے کو ملا، ان کو اس نے واقعہ سنایا. انہوں نے سمجھایا بھی چلو جو ہو گیا تو ہو گیا، اب اس پر کیا غمزدہ ہونا. یہ کہنے لگا کہ حضرت چلو یہ تو کوئی بات نہیں، موت تو آنی تھی، اس کو بلی لے گئی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ میں نے اس طوطے کو ساری عمر اللہ اللہ کا لفظ سکھایا اور وہ اللہ اللہ ہی کہتا تھا، لیکن جب بلی اس کو لے کے بھاگی تو وہ اللہ اللہ کی وجہ ٹی ٹی کرتا جا رہا تھا. حیرت اس میں ہوتی ہے. تو ان بزرگوں نے اس کو سمجھایا، فرمانے لگے دیکھو اس طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا، مگر اس کے دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. تو بھائی آج ہم اپنے دل میں اللہ کو بسائیں گے تو موت کے وقت بے اختیار کلمہ زبان سے نکل آئے گا. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سی عورتیں جمع تھیں، مگر نبی علیہ السلام کو فرصت نہ تھی، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ نیابتن بیعت کر لیں. نبی علیہ السلام نے کس کو بھیجا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ نیابتن ان کو بیعت کر لیں. یہی خلافت کی اصل ہے. جو خلافت اجازت دیتے ہیں نا، اس کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمر لانوں کو بھیجا تھا کہ میں مشغولیت کی وجہ سے جا نہیں سکتا، تو آپ چلے جاؤ اور ان کو نیابتاً بیعت کر لو. تو اسی طرح جو اجازت خلافت دی جاتی ہے وہ بھی اس لیے کہ کام بڑھ چکا، اب میں ہر جگہ تو وقت دے نہیں سکتا، لہذا اب آپ لوگ جائیں اور نیابتاً ان لوگوں کو بیعت کر لیا کریں. اچھا بھائی، ایک بات بڑی قیمتی ہے. ایک ہوتا ہے وسوسہ شیطانی، ایک ہوتا ہے وسوسہ شیطانی، اور ایک ہوتا ہے وسوسہ نفسانی. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے وسوسہ، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ نفسانی. اس میں اگر فرق کرنا ہو نا کہ یہ وسوسہ کس وجہ سے ہے، نفس بھی وساوس ڈالتا ہے، شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، تو اگر بندہ دیکھنا چاہے کہ یہ وسوسہ کس وجہ سے ہے، تو اس کا معیار یہ ہے کہ انسان اس کی نفی کرے، اس وسوسے کی کیا کرے، اس وسوسے کی کیا کرے، نفی کرے. اگر تو وہی وسوسہ بار بار آتا رہے بار بار آتا رہے، تو یہ پہچان کہ یہ وسوسہ نفسانی ہے. اور اگر اس کی بجائے کوئی اور وسوسہ آنے لگ جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے. اس لیے کہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ کروانا،
بڑا نہیں کرتا تو چلو اس سے چھوٹا کر لے، وہ بھی نہیں کرتا تو چلو اس سے چھوٹا کر لے، وہ کہتا ہے کچھ تو کرو نا، یعنی وہ کہیں نہ کہیں بندے کی تشکیل ضرور کرنا چاہتا ہے. اگر بڑے گناہ میں کوئی نہیں کرواتا تو چھوٹے گناہ میں ضرور کرے گا. تو جب بھی وسوسہ آئے آپ اس وسوسے کو بلاک کریں، روکیں. اگر تو نفس کی طرف سے ہوگا تو نفس ضدی ہے، اڑیل ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، تو بار بار وہی وسوسہ آئے گا. اگر بار بار وسوسہ آئے تو پھر یہ کیا مطلب کہ وسوسہ کس کی طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے. اور اگر بدل کے وسوسہ آئے تو یہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف. اب آپ نے یہ باتیں سمجھ لی. اب ایک بات کا جواب آپ دیجئے کہ وسوسہ شیطانی کا علاج کیا ہے اور وسوسہ نفسانی کا علاج کیا ہے؟ اب تک تو بتاتا رہا ہوں. وسوسہ شیطانی کا علاج کیا ہے اور وسوسہ نفسانی کا علاج؟ ماشاءاللہ یونس صاحب نے جواب دیا کہ یوں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بتایا تھا تو وہ تو بتا دیا تھا. تو وسوسہ شیطانی کا علاج کیا ہے؟ ذکر اذکار. اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ان الذین تقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکر. دیکھو تو وسوسہ شیطانی کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اور وسوسہ نفسانی کا علاج کیا ہے؟ خواہشات کو توڑنا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا. خواہشات کا علاج کیا ہے؟ نہ وسوسہ نفسانی کا علاج کیا ہے؟ خواہشات کو توڑنا اور اللہ تعالی کے سامنے رونا دھونا. اچھا مکتوبات رشیدیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں سے چند ملفوظات ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تہجد پڑھنے سے دن کے کام میں نقصان ہوتا ہو تو پڑھ کے سونا افضل ہوتا ہے. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ فقیہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تہجد پڑھنے سے دن کے کام میں نقصان ہوتا ہو، احتمال نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، تو اس بندے کے لیے افضل کیا ہے؟ کہ تہجد پڑھ کے سوئے. دن کے کاموں میں، دن میں بھی تو دین کا کام ہی کرتا ہے نا بندہ. ایک آدمی رزق حلال پہ جاتا ہے اور ڈیوٹی پوری نہیں دے سکتا تو فریضے میں کمی ہو گئی نا، اور دین کے کام میں جاتا ہے تو وہ تو ویسے بھی دین کا کام ہوا. فرماتے ہیں جب ذکر ذات کا خیال قائم ہو جائے، جب ذکر ذات کا خیال قائم ہو جائے تو زبان کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی. جب دھیان ہی ہر وقت اسی کا ہے تو زبان سے نام لینے کی تو ضرورت نہیں رہ گئی پیچھے. طریقت کا مقصود یہ ہے کہ عام لوگ جن چیزوں کا سرسری علم رکھتے ہیں وہ سالک کو یقین کامل کے ساتھ حاصل ہو جائے. عام لوگ جن چیزوں کا سرسری علم رکھتے ہیں وہ سالک کو یقین مثل مشاہدہ کے حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کو چار نعمتیں نصیب ہوئی تھیں. نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کو کتنی نعمتیں نصیب ہوئی تھیں؟ اونچا بولیں. بات بڑی قیمتی ہے اس لیے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ یاد رہے. تو نبی علیہ السلام کے فیض صحبت سے صحابہ کو کتنی نعمتیں ملیں؟ چار نعمتیں ملیں. پہلی نعمت کہ دنیا فانی ہے، یہ یقین کہ دنیا
فانی ہے،
اور دوسرا یقین کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اور تیسرا یقین کہ ہم لا شے ہیں، تیسرا یقین کہ ہم
ہیں،
اور چوتھا یقین کہ اللہ ہی کارساز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت سے صحابہ کو یہ تین نعمتیں کام چار نعمتیں کامل طریقے سے مل گئی تھی. دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور خود کیا ہے اور اللہ تعالی کے بارے میں کارساز، کارساز اللہ تعالی ہی ہے. کارساز مین جو کام کرنے والا. یس. فرماتے ہیں کہ تصوف میں بندے کو لگے رہنا چاہیے، تصوف میں بندے کو اول تو نسبت نصیب ہو جائے گی، اول تو نسبت نصیب ہو جائے گی، ورنہ نیکوکاروں کی جماعت میں تو شمولیت یقینی ہو جائے گی. یہ تو ٹھیک ہے نا بھائی، تصوف میں بندے کو اول تو نسبت نصیب ہو جائے گی، اور نسبت نصیب نہ بھی ہوئی تو صالحین کی جماعت میں تو شمولیت یقینی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ سلوک کا مقصد یہ ہے کہ معاصی سے نفرت ہو اور اطاعت سے رغبت ہو جائے. سلوک کا مقصد کیا ہے؟ معاصی سے نفرت ہو جائے اور اطاعت سے، معاصی سے اور اطاعت سے. فرماتے ہیں حصول نسبت کی علامت یہ ہے، بتانا چاہیے،
یہ نہ بتائیں، یہ بڑی کام کی بات ہے. حصول نسبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کائنات کے روبرو محسوس کرے اور معافی کے خیال سے شرم تاری ہو جائے. نور نسبت کی، نور نسبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے روبرو محسوس کرے اور معاصی کے خیال سے شرم تاری. ذکر کے لیے فرصت کا انتظار نہ کرے، ذکر کے لیے فرصت کا انتظار نہ کرے، شیطان ہرگز فرصت نہ ہونے دے گا، کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھے گا. تو اس لیے ذکر کے لیے فرصت کی تلاش میں نہ پڑے. ایک کتاب ہے سالکین کی رہنمائی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، فرماتے ہیں ذکر کے وقت سالک کو ثمرات کا منتظر نہ ہونا چاہیے، فقط اللہ کی رضا کا منتظر ہونا چاہیے. فرماتے ہیں عجب سے حفاظت کے لیے سوچے کہ جو نعمت ملی وہ بغیر استحقاق کے ملی، جو نعمت ملی بغیر استحقاق کے ملی، میرا کمال نہیں یہ فضل خدا ہے. اگر دوسرے فضیلتوں سے خالی نظر آتے ہیں تو ممکن ہے ان کو ایسے کمالات ملے ہوں جو میری نظر سے پوشیدہ ہوں. ایک اور عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اعمال کا حقدار بنے گا. غیبت کا علاج، غیبت جب کر رہا ہو نا بندہ تو کیا سوچے کہ دوسرا شخص میرے نیک اعمال کا حقدار بنے گا. تو جب یہ سوچے گا نا کہ کمائی میری اور جائے گی دوسرے کے پاس، تو پھر غیبت سے بچے گا. اچھا بھائی، انسان کی بخشش عمل پر ہوگی یا رحمت پر ہوگی؟ پھر بتائیں، انسان کی بخشش کس پر ہوگی؟ تو پھر ذکر مجاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاء اللہ، ذکر اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچتا ہے. یہ بھی اچھا جواب ہے. بہرحال مشائخ نے فرمایا، یہ کہیں کوئی ٹیلی فون آ رہا ہے، یہ سیل فون جو ہے نا یہ ان کا تماشا بڑا ہوتا ہے. جب بخشش رحمت الہی پر منحصر ہے تو ذکر میں مجاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں نیک اعمال مغفرت کے لیے ہی نہیں کیے جاتے بلکہ مالک کا مملوک پر حق بھی ہوتا ہے. نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ فقط مغفرت کے لیے ہی نہیں کیے جاتے بلکہ مالک کا مملوک کے اوپر حق ہوتا ہے. تو غیبت کا علاج کیا ہے بھائی؟ غیبت کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ دوسرا شخص میرے اعمال کا، اور اگر بدگمانی ہو کسی سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے بدگمانی ہو تو اس کے لیے دعائیں کرو، بدگمانی ختم ہو جائے گی. اگر کسی سے بدگمانی ہے تو اس کا کیا کرے؟ دعا کرے. دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ بدگمانی ختم ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ نماز میں یکسوئی کے لیے ہر رکن کو معانی کے استحضار کے ساتھ تسلی سے ادا کریں. نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے؟ کہ ہر رکن کو معانی کے استحضار کے ساتھ تسلی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نماز کے اندر یکسوئی عطا فرما دیں گے. فرماتے ہیں اول تو مقصود کا مشاہدہ نصیب ہو، اول تو مقصود کون ہے؟ اللہ تعالی. اول تو مقصود کا مشاہدہ نصیب ہو، ورنہ کام میں کوتاہی کا مشاہدہ تو ہونا ہی چاہیے. اول تو مقصود کا مشاہدہ نصیب ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کام میں کوتاہی کا مشاہدہ تو حاصل ہونا ہی چاہیے. کہ میری نماز اچھی نہیں ہے، اس پر دل تڑپے، اگر اللہ کا مشاہدہ حاصل نہیں تو کم از کم یہ مشاہدہ تو حاصل ہو نا کہ میری نماز ابھی ٹھیک نہیں ہے. فرماتے ہیں انتقام لینے کا جذبہ اس طرح ختم ہوتا ہے کہ چند روز انسان صبر کر لے. انتقام لینے کا جذبہ اس طرح ختم ہوتا ہے کہ چند دن انسان صبر کر لے. فرماتے ہیں ماں سوا کا وہ تعلق جو طاعات میں کمی کا سبب بنے مذموم ہے، ورنہ مذموم نہیں. ماں سوا کا وہ تعلق جو طاعات میں یعنی نیکی میں کمی کا سبب بنے وہ مذموم ہے، ورنہ مذموم نہیں ہے. حسد کا علاج، حسد کا علاج ہے کہ جس بندے سے حسد ہو فرماتے ہیں مجمع میں اس کی تعریف کریں اور کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیتے رہیں. جس سے حسد ہو اس کا کیا علاج کریں؟ مجمع میں اس کی تعریف کریں اور کبھی کبھی اس کو ہڈیاں دیتے رہیں. ہیں ہم تو اس کو ہڈیاں دینے کے لیے بھی تیار نہیں. فرماتے ہیں کہ دنیا کی رغبت میں کمی ہونے کا نام زہد ہے، دنیا کی رغبت میں کمی ہونے کا نام زہد ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ابن عیانہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح شام کا جائزہ لیا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کی زندگیوں میں صحبت نبی کے سوا کوئی فرق نظر نہ آیا۔ ابن عیانہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک محدث ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو حدیث کے آئینے میں دیکھا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو حدیث کی نظر میں دیکھا تو ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صحبت نبی کے سوا مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ آخری چیز، تاکہ آپ کو ذرا تسلی ہو جائے کہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، ویسے تو اور بھی ہے، ابھی دل چاہتا ہے کہ اور بھی پڑھتے جائیں۔ قاری صاحب اونچا کہتے ہیں ہو اور آہستہ کہتے ہیں جائے۔ ان کو ڈر ہے کہیں ہو ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں صبح فجر کے بعد باقی کر دیں گے۔ ہیں تھوڑے سے ہی، 15 منٹ آدھے گھنٹے کی بات ہے، مگر فجر کے بعد انشاءاللہ یہ کر لیں گے۔ ہاں انشاءاللہ زندگی رہی تو فجر کے بعد کریں گے، اور فجر کے بعد جو دوست احباب نے سوالات پوچھنے ہیں نا ذکر و سلوک اور اسباق کے بارے میں، وہ لکھ کے ابھی ہمیں پہنچا دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو سوال لوگوں نے ذکر اذکار کیفیات کے بارے میں پوچھنے ہیں وہ کیا کریں، لکھ کے ابھی پہنچا دیں۔ یہاں مفتی کمال الدین صاحب کو میں عرض کروں گا کہ یہ ایک کپڑا بچھا دیں، تو جس نے جو سوال پوچھنے ہیں وہ کاغذ پہ لکھ کے وہاں ڈال دیں، تو ہم صبح انشاءاللہ پھر ان سوالات کے جواب سمجھا دیں گے، چونکہ ایک ایک بندے کی کیفیات پوچھنی تو مشکل ہے نا، تو صبح کی نشست پھر وہ جو بھی جو سوالات آپ پوچھیں گے، مگر سوالات میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال برائے سوال نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوں گے تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ بات سمجھے؟ سوال اگر برائے سوال ہوئے تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اور سوال تصوف کے بارے میں ہونے چاہیے۔ اب دین کے دوسرے شعبوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھے گا تو ہم تو اس کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں نا، تو تصوف ہی کی باتیں پوچھیں۔ اور وہ باتیں پوچھیں کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، وقت ضائع نہ ہو۔ مثلاً توحید وجودی اور شہودی کا فرق سمجھائیں، اب آپ لوگوں کے لیے تو وقت ضائع کرنے والی بات ہی ہے نا جی، نہ ابھی اس مقام پہ پہنچے نہ اس کا بھی پتا، اور پھر وہ عام لوگوں میں بیٹھ کے بات ہی کیا کی جائے، تو اس قسم کے بھی سوال نہیں ہونے چاہیے۔ وہ ہوں جو باقاعدہ واسطہ پڑھتا ہو، پیش آتے ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہو، پوچھنے کی ضرورت ہو۔
تو انشاءاللہ جن کے جواب اس عاجز کو آتے ہوں گے یہ عاجز دے دے گا، اگر نہیں آتے ہوں گے تو کتابوں سے پڑھ کے دے دے گا، کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے نا، مگر آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا، سمجھ گئے نا؟ تو ابھی آپ کاغذ لے کر اطمینان سے، وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ صبح آدمی بات کوئی نہ پوچھے، جب مجلس ختم ہو جائے تو بعد میں یاد ہے میں نے بھی سوال پوچھنا تھا، تو رات آپ کے پاس ہے، کوئی بھی ذکر و سلوک کے معاملے میں اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے، کیفیت ہے، کوئی بات ہے، تو آپ اس کو پوچھیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم سوال پوچھیں۔ اب یہ نہ ہو نا کہ ایک ہی بندہ 25 سوال کی فہرست بنا کے دے دے تو باقی لوگوں کے سوالوں کا جواب کون دے گا۔ تو چونکہ ایک نشست ہم اس طرح کی رکھنا چاہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت ہوتا آپ بھی لے کے آتے، یا جس کے پاس بھی وقت ہوتا آپ چلا یہاں رہتے اور اس کے بعد پھر کبھی اپنی ذاتی باتیں بیٹھ کے پوچھتے، آپ کو الگ بتائی جاتی، طریقہ تو یہی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، وقت اس عاجز کے پاس بھی کم ہے اور آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ کم ہے، چونکہ آپ نے گھر جانا ہے نا، تو اس لیے وہ آج آپ سوالات سارے لکھ دیں گے۔ یہی بات مستورات کی خدمت میں بھی گزارش ہے، معلمات، فاضلات، طالبات جو آئی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو پرچی لکھ کر ایک بچی وہ سب اکٹھا کر لے اور کسی چھوٹے بچے کے ذریعے سے وہ اپنے کاغذ، اپنی پرچیاں راتوں رات بھجوا دیں تو ان کے بھی سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ تو پرچی کے اوپر نام لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو بھی، کیونکہ نام سے کیا تعلق ہے اس کا، بس کسی نے پوچھا۔ تو انشاءاللہ صبح کی نشست ہماری ایسی ہوگی، پھر تو اس کے بعد جمعہ کی نشست آخر نشست ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزارنے کی توفیق بخشے۔ آپ حضرات جب تک تو یہاں محفل میں ہوتے ہیں اس وقت تو ویسے سامنے ہوتے ہیں، اور جب محفل نہیں ہوتی تو توجہات اس وقت بھی چلتی رہتی ہیں، یاجد آپ سے ذرا علیحدہ نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی مجمع کا تصور یا دھیان وہ جدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس حال میں بھی بیٹھے ہوں، اپنے دلوں کی طرح متوجہ رہا کریں، ہر وقت وہ توجہ کا فیض آپ کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کی طرف جو کشش ہے نا، اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ اگر کسی وجہ سے نصیب ہو گیا تو آپ اس عمل کا اجر دنیا میں نہیں دے سکتے، تھوڑا سا بھی، تو کیا پتہ آپ متوجہ اللہ رہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اپنی زیادہ کشش عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب آپ عشاء کی تیاری کر لیجیے، ہاں مراقبہ کر لیجیے، مراقبہ کر لیجیے سر۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔
لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی العظیم اللہ صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر ورحمة تجاوز اللهم ولا تعقبنا اللهم صلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Thank you.